الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، میرے دینی بہنوں اور ماں، یہ آیت مبارکہ جس میں ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا، اس بات کی رسولا، کہ ایک رسول کو انہوں نے بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، اس کی خصائص، اس کے مقاصد عظیمہ بتائے جا رہے ہیں مختصر طور پر، کہ وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہیں یہی چیزیں، کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ رسول جو ہیں وہ آیات کی تلاوت کریں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے نفوس کا تزکیہ، ان کے اخلاق کا تزکیہ فرمائیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے. والحکمہ، اور ان کو دانائی سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے. یہ چار چیزیں جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد عظیمہ ہیں، یہ چار ستون ہیں. ساری آپ کی حیات طیبہ اسی کے اوپر گھوم رہی ہے. پھر یہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ دوسری جگہ بھی کیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، بنیادیں تو پہلے سے تھی، ان کو پھر دوبارہ افسرنا تو امیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، تو وہاں بھی انہوں نے دعا مانگی تھی، اور اس میں یہی چار مقاصد تھے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو یہی چار مقاصد حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے بھی مانگے تھے. اور سورہ جمعہ کے شروع کے اندر جو ہے یہی چار چیزیں پھر بیان کی گئیں، وہ سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین. یہاں پر ایک بات خصوصی طور پر یہ بتائی کہ ہم نے اس رسول کو امیین، ان پڑھ لوگوں کے اندر بھیجا، اور وہ خود بھی امی اور لوگ بھی امی. تو یہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ نہ تو قوم پڑھی ہوئی اور نہ رسول پڑھا ہوا، پھر کیسے رسول؟ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلا معجزہ رکھا کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود ہم کو ان کو وہ علوم، وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ علم عطا فرمائیں گے جو اس وقت کیا بعد میں قیامت تک روئے زمین میں کسی کے پاس نہیں ہوں. تو یہ معجزہ ہے کہ بغیر پڑھا لکھا آدمی جو ہے اس کے پاس اتنا ادب، اتنے علم اور اتنی باتیں کہاں سے آ جائیں گی. یہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یفو عالم آیات آیات تلاوت. بھئی آیات کا تلاوت کرنا جو ہے یہ تو کوئی ایک بڑی بات نہیں ہے بھائی، لیکن بہت بڑی عظیم بات ہے. ان آیات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام عطا کیا. پہلا مقام تو یہ کہ اس کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے جو لوگوں کے قلوب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اور ان آیات کے سننے سے لوگوں کے دل پگھل جاتے ہیں، وجلت قلوبهم. ان آیات کے سننے سے غیر مذہب والوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. کہ تم نے دیکھا کہ وہ کلام جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کیا ہے، اس کو جب انہوں نے سنا، غیر مذہب والوں نے جو وقت کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نصارہ کے آئے تھے، تو انہوں نے اس کے سننے کے بعد جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تفیض من الدم مما عرفوا من الحق. اور یہ کہ انہوں نے یہ پہچان لیا ہے ان آیات کو سن کر کہ حق یہی ہے جو کچھ بھی. یہ تو وہ ظاہری چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں. باطنی چیزیں کہ یہ جتنی آیات ہیں اور اس کا مجموعہ جو کلام پاک ہے، اس کو جو بھی کوئی یاد کرنا چاہے تو اس کے یاد ہو جاتا ہے. وہ اتنی بڑی ضخیم کتاب ہے، کیسے یاد ہو جائے گی؟ اور وہ بھی غیر زبان کی ہے، کسی کی عربی زبان کہاں ہے؟ ہماری سب کی تو کسی، بلکہ عجم کے اندر ہی سارے حافظ زیادہ ہیں قرآن. تو یہ ایک صفت یہ بھی رکھی کہ یہ تمام آیات جو ہیں یہ انسان اپنے سینے میں اتار لیتا ہے، انہیں یاد کر لیتا ہے، انہیں سناتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ ایک مقام تھا مسجد نبوی میں، جہاں آپ تشریف فرما ہو کر تلاوت فرماتے تھے، لوگ وہاں بیٹھ کر سنتے تھے اور لکھتے تھے، اور لکھی ہوئی چیزوں کو ٹیلی کر کر دوبارہ اس کی تصحیح کرتے تھے کہ ہم نے یہ صحیح لکھا یا نہیں لکھا. یہ بھی ایک عمل تھا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا. اور رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام پاک عرضہ کے مقام پر تلاوت فرماتے ہیں. صحابہ نے اس تمام کلام پاک کو لکھا اور اس کو یاد بھی کیا، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس سال عرضہ کے مقام پر دو کلام مجید ختم کیے، دو مرتبہ کا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حجت الوداع میں آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا وقت آ گیا، میرا کام مکمل ہو گیا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو تھا اس کو پسند بھی فرمایا، راضی بھی ہوئے اللہ تعالیٰ اس سے، اور اس کو مکمل بھی فرمایا، اکمل تو لکھو، مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی ساری نعمتیں وہ بھی ہم نے ختم کر دی. اگر اس کی تفسیر کوئی ایسے کرے کہ اللہ میاں نے اپنی جھولی خالی کر دی، اس نے اب کچھ بھی نہیں، سب کچھ دے دیا جو کچھ دینا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ دینا چاہ رہے ہیں، ورنہ یہ آیت غلط ہو جائے گی. اتمام تو علیکم نعمتی، تو نعمتیں ختم کہاں ہوئی، تو باقی رہ گئی. معلوم ہوا کہ ساری نعمتیں اللہ میاں نے لٹا دی اس امت کے اوپر. اس میں ایک ادنا سی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ترقی، یہ ایجادات، یہ صنائع، یہ بدائے، یہ سائنس اور یہ جناب کمپیوٹرائز دنیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، کسی امت کو پہلے نہیں عطا کی، کسی نے کچھ نہیں ایجاد کیا، دو پہیوں کی سائیکل بھی نہیں بنائی، یہ ساری اس امت کے لیے مخصوص رکھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ یہ نعمتیں ساری میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کروں گا، اور یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، چل رہا ہے سلسلہ. کہاں تک چلے گا اس کو میں اور آپ نہیں جانتے. اس میں ایک بات جو میں کہتا ہوں اور کچھ علماء مجھ سے اتفاق بھی کرتے ہیں، کچھ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کہتے رہتے ہیں ساری عمر. چونکہ جب میں نے اس کی مخالفت کی کہ بھائی امام مہدی کیوں آ رہے ہیں، کیوں تم نے شور مچایا ہوا ہے، انگلینڈ میں لشکر تیار ہو رہا ہے جی، وہ امام مہدی کے ساتھ وہاں بیعت کرنے جائے گا، ایک صاحب ان کو جناب جمع کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، میں بڑا پریشان. میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کیا کوئی رشتہ داری ہو گئی ہے ان کی، کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ میں تو آئے. مجھے یہاں تک کہا کہ جی آپ اگر امام مہدی کی مخالفت میں تقریر کریں گے تو یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، یہ تو بہت جذباتی ہو گئے. اچھا بھائی کر دیں گے تو کر لیں، تو آپ کیا کہہ رہے. لیکن میں نے وہاں ان سے یہ کہا کہ کوئی تم مجھے ایسی دلیل بتاؤ جو احادیث سے صحیح سے ثابت ہو کہ امام مہدی آ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کے بارے میں کھلی باتیں بیان فرمائی ہیں، کھلی علامتیں بیان فرمائی ہیں. تو اس وقت جو ہے جہل ہوگا، چاروں طرف جہل ہوگا، علم نہیں ہوگا. ابھی تو جناب جہاں ایک مدرسہ تھا وہاں دس مدرسے ہیں، جہاں ایک مسجد تھی وہاں دس مسجدیں ہیں، جہاں ایک حفظ قرآن کا تھا وہاں پچاس مدرسے ہیں. تو یہ تو اضافہ ہو رہا ہے. ابھی علم کی نفی کہاں سے آ گئی؟ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، بہت بڑے عالم ہیں اس وقت، کہ جی عمل نہیں ہے. ان کا مان لیتا ہوں عمل نہیں، علم تو ہے. کہاں علم ہے؟ تو میں نے کہا اس کی نفی بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس وقت جہل ہوگا، علم نہیں ہوگا، چاروں طرف جہل ہوگا. پھر مسلمانوں کی حکومت خیبر سے مدینہ منورہ تک رہ جائے گی، باقی سب حکومتیں ختم ہو جائیں گی. ابھی تو 53 ملک ہیں اسلامی، علم بھی موجود ہے اور 53 ملک بھی موجود ہیں. تو پھر یہ کون سا ہے؟ تو ان کو جب سمجھایا تو کسی کے سمجھ میں آیا؟ کوئی مجھے الٹا سیدھا کہتا رہا. میں نے کہا اچھا بھائی کہو. ہاں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ جو جا رہے تھے آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میں نے کہا یار میرا بھی سلام کہہ دینا ہے امام مہدی سے. کیوں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امام مہدی آ رہے ہیں؟ بڑے بڑے جہاد کی تنظیم والے مولوی اظہر، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. جی میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں. اچھا مل لو. آئے تو یہاں سے وہاں تک گارڈ لگے ہوئے ہیں ان کی، ان کی کلاسن کوپے ہیں، ان کی توپے ہیں، لینا دینا میرے پاس بیٹھے. اب وہ بڑے پرواز پر تھے، ان کے استاد مولانا یوسف لدھوانی رحمت اللہ علیہ وہ ان سے بحث ہو کے جہاد کہ بھائی یہ تو جہاد کرا نہیں، اس کی بحث کر لیتے. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ استاد جاگیٹ کی بحث کر رہا. تو وہ میرے پاس آئے ملنے کے لیے، بیٹھ گئے، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. میں نے کہا بہت اچھا. پہلے تو میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ڈبل کیبن اپنے آگے اور پیچھے کلاشن کوپ اور یہ جو رکھتے ہیں اور یہ کیوں؟ کہ یہ حفاظت کے لیے. میں نے کہا یہ حفاظت کرتی ہیں یا اللہ حفاظت کرتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے کہ عبیدہ ابن جراح نے خط لکھا ہے کہ امیر المومنین آپ یہاں تشریف لے آئے تو یہ بیت المقدس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنے کے بعد جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کے مطابق ہوا تو ہم دروازہ کھول دیں. ہمارا دین تو فرق ہے، آپ تشریف لے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا بلاتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی میں جانا چاہتا ہوں. ہاں جی آپ ضرور تشریف لے جائیں، لیکن ایک لشکر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کو پتا ہے آپ کی فتوحات ہر جگہ پھیل گئی، ہماری دشمنی ساری دنیا سے ہے. تو جب انہیں پتا ہوگا کہ امیر المومنین آ رہا ہے تو آپ کے پتہ نہیں راستے میں کتنی پریشانی ہے وہ، اور کہاں آپ پر حملہ آور ہو جائیں. تو کم سے کم ایک لشکر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لشکر نہیں، ایک آدمی بھی نہیں، مجھے اللہ کی حفاظت چاہیے، مجھے لشکر کی حفاظت چاہیے. میرا غلام ہوگا اور میں ہوں گا بس. اور غلام سے بھی یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، ایک منزل تم اوپر بیٹھو گے میں نکیل پکڑوں گا، ایک منزل میں اوپر بیٹھوں گا تم نکیل پکڑو گے، ایک تم بیٹھو گے میں نکیل پکڑوں گا. اور اس کا بھی حق ہے اونٹ کا بھی، اگر ہم دونوں بیٹھیں گے تو اس کے فضل ہو، تو ایک ایک بیٹھے گا. تو میں نے کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کی ضرورت نہیں تھی تو آپ کو یہ جو ہے ڈبل کیبن کی اور اس کی کیوں ضرورت پڑی؟ جب آپ کا وقت آئے گا کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی. اے نما یدرککم الموت ولا کنتم فی بروج مشیدہ، موت تو ہر جگہ پکڑ لے گی، چاہے کسی گنبد میں بند ہو جاؤ تم کہ بھائی یہاں ملک الموت کیسے آئے گا، سب جگہ آ جائے گا. کہنے کی بات یہ ہے، میں نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں. پھر میں نے کہا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم جہاد کر رہے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ امام مہدی آنے والے، کہ ہاں وہ تو آ رہے ہیں. کہاں تمہیں تو انہوں نے آ کے بشارت دے دی پہلے سے، تمہیں کوئی بھیا آ گئی ہے، کیسے آ رہے ہیں؟ کہ جی حالات بتا رہے ہیں. میں نے کہا کیا بتا رہے ہیں حالات، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. ان کو سمجھایا، ان کے بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب میں چھوٹا ہوں بڑی بات، مفتی رفیع عثمانی صاحب مدرسۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، میں نے کہا آپ نے کیسے لکھ دیا یہ کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ امام مہدی آنے والے؟ بھائی مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوا تھا. خیر انہوں نے شکر ہے کہ یہ مجھ سے بحث نہیں کی کہ تم غلط کہہ رہے ہو یہ کیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی اصل میں مجھے اس وقت ایسا ہی محسوس ہوا. اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے لکھ دیا ایک تحریر میں. تو میں نے ظہور مہندی جو لکھی ہے اس کے اندر وہ ان کا نام نہیں لکھا، میں نے کہا ایک بہت بڑے عالم ان کا بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے حدیث کے ذریعے سے ان چیزوں کو کھلم کھلا بیان کیا کہ کب امام مہدی آئیں گے، کیا حالات ہوں گے. اس وقت تو چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہوگا، کہیں انصاف کا نام بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آیات کا تلاوت کرنا جو ہے یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن نے دعویٰ کیا, پہلے کہا کہ کوئی ایک سورت بنا لاؤ, پھر کہا کہ کوئی ایک آیت بنا لاؤ. معلوم ہوا کہ نہ کوئی ایک آیت آج تک بنا سکا, نہ کوئی سورت بنا سکا, نہ کچھ بھی نہیں. قل انی سمعت الانس والجن ولا ان یاتون سجاد لا یاتون, کوئی نہیں لا سکتا. تو یہ آیات خود اپنی جگہ پر معجزہ. پھر یہ ہے کہ کسی زمان کا بھی آدمی ہو اس کو تلاوت کرے گا اور اس کو حفظ کرے گا, اس کے حفظ ہو جائے. اس میں عمر کی بھی پید نہیں. میں ایک دفعہ ریل گاڑی میں بیٹھا ہوں سفر کر رہے تھے, ایک بڑے میاں تھے وہ سامنے تلاوت کر رہے تھے آواز کے ساتھ, میں تو سن رہا تھا. جب سجدے کی آیت آنے لگی تو میں نے ان سے کہا کہ حضور علی اب یہ سجدے کی آیت آپ آہستہ سے پڑھیں, ورنہ ان سب پر سجدہ جو ہے نا واجب ہو جائے گا, ہم سب پریشان ہوں گے. تو انہوں نے مجھے یوں دیکھ کر کہنے لگے اچھا تو آپ حافظ ہیں. میں نے کہا الحمدللہ, اللہ کا بڑا اللہ کا لاکھ شکر ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے کہاں حفظ کیا؟ کہنے لگے یہ کہاں حفظ کیا, میں تو ریلوے میں کانٹے بدلتا تھا, وہاں سے فارغ ہو گیا, پینشن پر چلا گیا. اب میں سوچنے لگا کیا کروں, تو میں نے کلام مجید یاد کرنا شروع کر دی. اور میں حافظ ہوں. بڑھاپے میں انہوں نے حفظ کیا. لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں جو میرے تجربے میں, کہ میری ساتھ جو ساتھی میرے حفظ کر رہے تھے, تو ایک ہمارے ایسے ساتھی تھے ان کو یاد نہیں ہوتا. بڑی کوشش کرتے تھے ہمارے استاد کے کسی طرح اسے یاد ہوا, وہ نہیں ہوتا. انہوں نے میرے دادا رحمت اللہ علیہ سے ایک درخواست کی. میرے دادا رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے تھے روزانہ, ان کی یہ بات مشہور تھی. انہوں نے کہا صوبیدار وہ فوج سے تھے ریٹائر, کہ صوبیدار صاحب اس کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ حافظ ہو جائے. وہ بڑے بھولی طبیعت کے آدمی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں کہہ دوں. تو دوسرے دن انہوں نے پوچھا کہ صوبیدار صاحب, تو انہوں نے بڑا سانس سا بھر کر کہا کہ جی ہاں, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور یہ فرمایا کہ یہ حافظ نہیں ہوگا, ان کے گھر میں سود کھایا جاتا ہے. اب یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے والد سود لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. تو بعد میں کھل گئی. تو جو حرام کھاتا ہوگا یا جس کی کمائی صحیح نہیں ہوگی اس کی اولاد کبھی حافظ نہیں ہوگی, یہ بھی یاد رکھو. اور ہمارے ایک ساتھ جو تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی ایک راستہ پھر بھی ہم نے کھول دیا ہے کہ مدرسے میں داخل کر دو, مدرسے کی روٹی کھائے تو حافظ ہو جائے گا, تمہاری روٹی نہ کھائے. یہ مدرسے بھی کھلے ہوئے, وہ لوگ آ جاتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں حافظ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ بھی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ کلام پاک جو ہے ان لوگوں کے اندر جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ زیادہ زیادہ حافظ ہیں. عرب والے تو بہت کم حافظ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بہت زیادہ. تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہیں ان کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ امام مہدی آ رہے ہیں. امام مہدی کا زمانہ بہت دور ہے, ابھی ابھی مت بلاؤ انہیں. ہاں ہم لوگ ہمارے اندر جو ہے عمل کی کمی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کچھ کرنا نہیں, امام مہدی آئے اینڈ ہی ول ڈو ایوری تھنگ اینڈ وی ہیو ٹو ریسٹ. کیا تم ریسٹ کرنا چاہتے ہو, خود نہیں کرنا چاہتے؟ بھائی تمہیں کرنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, پروٹیسٹ کرنا چاہیے, زندہ قوم بننا چاہیے. ابھی بہت زمانہ ہے. بہرحال وہ تو ہے, لیکن دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سن لی کہ کلام پاک میں ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات کے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور اسی کے مثل سات زمین. اب یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ زمین کے طبقات ہیں فلان, نہیں سب بکواس, یہ تفسیر نہیں ہوگی کبھی, کیونکہ اس کی تشریح تو خود اسی آیت میں موجود ہے. یتنزل الامر بینہم, ان زمینوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام نازل. چلو یہاں تک بھی ہم کہتے کہ اگر یہ بات یہاں ختم ہو جاتی, ہم کہتے عقیدے کے طور پر بھائی مان لو کہ چھ زمینیں اور ہیں اور ایک زمین یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں, آگے یہ کہا کہ لتعلموا, تاکہ تم جان لو, معلوم ہوا کہ ہمارے علم میں یہ بات آنی ہے کہ وہ چھ زمینیں کہاں. جب تک وہ نہیں معلوم ہوگی تب تک قیامت نہیں آئے گی. امام مہدی تو ابھی بہت دور ہیں, ابھی تو یہ چھ زمینیں تو دریافت کرو. ابھی آپ کہتے ہیں جی ہاں مریخ کے اندر درخت پیدا ہو گئے ہیں, نہریں چل رہی ہیں, فلانی ہے, آج سب کچھ ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں, لیکن ابھی چھ زمینیں دریافت کرنی, ابھی ایک اور دریافت کرنی شروع کر دی انہوں نے, لیکن وہاں تک آنا جانا بھی ہوگا اور جاننا بھی ہوگا, لیکن تعلم جب تک یہ بات پوری نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی. وہاں میرے تو بہت دور ہیں جی. اور اب آپ ایک بات اور سن لیجیے, جتنی یہ ایجادات ہیں اس میں ان ایجادات کے علاوہ جو انسان کو ترقی پر لے جائے, زمانے کو کھینچ دے, فاصلوں کو طے کر دے, وہ ساری چیزیں جاری رہیں گی. جتنی یہ ہلاکت کی ہیں کہ ایٹم بم ہے, ہائیڈروجن بم ہے, پلانے بم ہے, کلاشن کوف ہیں, آج ایک آدمی کی کنپٹی پر بھائی وہ نکالنا موبائل, ہمارے کراچی میں روز کا یہ قصہ ہے, اخبار میں روز آتا ہے, 200 موبائل چھینے گئے, 60 میزائل چھینے گئے, 100 میزائل روز کا ہے, اور فلانے مزاحمت کی اس کو گولی مار دی, وہ کم بہت 1-2 ہزار کا موبائل آدمی کو مار دے. میں جب وہاں گیا امریکہ تو وہاں اس سے یہ کہا لوگوں نے کہ جی یہاں ایک حکومت کی طرف سے اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ کہ کم سے کم آپ $50 اپنی جیب میں رکھیں. کیوں؟ کہنے کہ ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی کالا آپ کی کنپٹی پر رکھ دے, پسٹل کے لاؤ پیسے نکالو, اور آپ یہ کہیں آئی ہیو نو منی, تو کہتے ہیں یو ویسٹڈ مائی ٹائم. تو 50 رکھو تاکہ اس کو دے دو کے لیے لے بھائی. سب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہتھیار جو ہیں جتنے بھی, ایک وقت ایسا آئے گا وہ میں اور آپ نہیں دیکھ پائیں گے, تو بہت زمانے کی بات ہوگی, لیکن میں بے فضلی تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہوں, کب جا کر اس کی تصدیق ہوگی مجھے نہیں پتا, لیکن یہ سارے ہتھیار انسان خود ڈسٹرائے کر دے گا, کہیں جا کر پھینک دے گا, ان کی ضرورت نہیں. وہی زمانہ ٹھیک ہے کہ تلوار ہو, نیزہ ہو, چلو ٹھیک, یہ سب چیزیں بیکار ہیں, سب انسان واپس پھینک دے گا. پھر امام مہدی آئیں گے, امام مہدی راکٹ لے کر نہیں آئیں گے, کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. امام مہدی جو ہے بم نہیں کریں گے, گرائیں گے, آواز جہاز سے نہیں اڑیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, ایسے ہی لڑیں گے جیسے ہم لڑتے. تو یہ ساری احادیث جو ہیں یہ کیا غلط ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ زمانہ پھر آئے گا لوٹ کر, اس وقت امام مہدی آئیں گے, ابھی نہیں آتے. بہرحال یہ تو اب ایسی باتیں میں کچھ کہہ دیتا ہوں, اور یہ بھی کہ میرے پاس اتنی دلیل تو ہیں کہ بھائی احادیث کی روح سے مجھے کوئی یہ قائل کر دے کہ امام مہدی کا زمانہ آ گیا تو قائل ہو جاؤں گا. لیکن جب حدیث میں نے خود جمع کیے ہیں ان کو حدیث میں نے بھی اپنا رسالہ لکھا ہے, وہی ساری حدیث جو شروع سے آخر تک میں نے لکھی, جب اس میں نہیں ہے کہیں بھی, پھر یہ بھائی شام سے لشکر آئے گا تو کیا وہ راکٹ لے کر چلا آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا, اور وہ زمین میں دھس جائے گا تو ایسے ہی دھس جائے گا. اگر ان کے پاس ہوائی جہاز اور یہ ہوئے اسلحہ تو پھر انہیں کیا مصیبت؟ نہیں نہیں, تو ایسے ہی زمانہ ہوگا. بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی. اب یہ چھ زمینیں دریافت کرو, پھر ان چھ زمینوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ اور گونج پہنچے گی اور وہاں یہ انسان آباد ہوگا. جب تک وہاں آباد نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. تو آپ یہ سے کیوں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ دیکھیں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. اپنے ذہن کو کشادہ رکھیں, اپنے دل کو کشادہ رکھیں. اللہ بہت بڑا قادر ہے, ماں دیر نہیں لگتی زمینیں پیدا کرنے میں, آسمان پیدا کرنے میں, کہکشاں پیدا کرنے میں. پہلے ایک کہکشاں تھی, آج 17 تو معلوم ہو چکی ہیں, 18 دریافت کر رہے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت انسان جو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قادر ہے, کتنا بڑا صانع ہے, کتنا بڑا بدیر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو اس امت کو دی ہیں کہ وہ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. بہت بڑا وسیع. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ زمین آسمان اور اتنے میں نے سب کچھ پیدا کیا, بھائی کٹرا ان سب کو لپیٹ کر پھینک دوں گا. کیوں سما کتب ایک چیز بھی نہیں رکھوں گا, یہ مت بدل لڑ دوں غیر لڑنے بس سما بات سب چیزیں بدل دوں گا, سب زمین آسمان. قادر ہے, قادر مطلق ہے, کن سے سب کچھ پیدا کرتا ہے, جب چاہے جو چاہے پیدا کرے, کوئی اس کو نہیں روکنے والا, کوئی اس کی قدرت کو احاطہ نہیں کرنے والا, کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ تو انسان جو ہے اس کو صرف اللہ تعالی کی عظمت, اس کی کبریائی, اس کی صنعت, اس کی بذات کا قائل ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ہمارا خالق ہے, اور پھر اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا. کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا ہم کیا کر لیتے, کسی کافر کے گھر پیدا ہو جاتے ہم کیا. اس پر ہی انسان اپنا شکر ادا کرتا رہے اس کا کہ مجھے اللہ میاں اپنے ایمان والوں کے گھر میں تو پیدا کر دیا, تو یہ بھی شکر نہیں ادا ہو سکتا. اور تو مت بھی نعمتیں اللہ دیں. میں نے جب گلستان پڑھی, فارسی کی کتاب ہے گلستان, بولتا ہوں امام حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بڑی مشہور ہیں, تو اس کے دیباچے میں لکھا ہوا تھا کہ ہر نفس ہے کہ فرو می ربط جو سانس کے اندر جاتا ہے وہ ودیا حیات, وہ ایک سانس انسان کی زندگی بڑھا دیتا ہے, لیکن اگر اندر سے نہ نکلے وہیں گھٹ جائے تو انسان مر جائے گا. اس لیے کہ اس نے آکسیجن تو کھینچ لی, اب باقی جو ہائیڈروجن اور وہ ہائیڈرو کلورائڈ اور وہ دوسری چیزیں جو نکالنی ہیں وہ اب کیسے نکالیں؟ تو کیوں نفس بیروں میں آیا مفردات, کہ جب انسان کا سانس باہر نکلتا ہے تو انسان کو فرحت ملتی ہے کہ چلو یہ سب میں نے باہر نکال دیا. بس در ہر نفس دو نعمت موجود ہے, ایک اندر لے جانے کی ہے اور بس ہر نعمت شکر بازی. بس تو صرف سانس لینے کا انسان شکر نہیں ادا کر سکتا, باقی نعمتیں تو ساری بونس میں لے رہے ہیں آپ, ان کا تو کوئی تذکرہ نہیں. یہاں تو صرف سانس جو آپ لیتے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا نہیں شکر ادا کر سکتے. تو یہ آپ شکر ادا کریں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے, آپ کے کانوں نے بچپن سے ہی سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ماں بڑے پیار سے بیٹا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, شروع سے ہی اسے کلمہ پڑھانا سکھاتی ہے, وہ توتلی زبان سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی اس کی نعمت ہے کہ ہمیں کسی اس کے یہاں نہیں بھیجا, عیسائی کے یہودی کے یہاں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میں آپ سے اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں قیامت تک کے لیے, اور یہ ہر بات کا اظہار اس کے اندر موجود ہے. یہ آیات خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے, غور کرنے کے لیے بھی ہیں, سمجھنے کے لیے بھی ہیں, ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. بلا ربی مولا اللہ کی کتاب مبین, کوئی ایسے ہی تو نہیں اللہ میں نے کہہ دیا. تو صرف آیات کے تلاوت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنی بات میں نے آپ کے سامنے ابھی تک کہی. آگے ہے وہ جو ذکی اب تزکیہ اخلاق کیا ہے. میں کل سے یا پرسوں سے اسی بات پر زور دے رہا ہوں کہ بھائی اخلاق کو درست کرو, معاملات کو درست کرو, اس لیے کہ ساری دنیا کے اندر بنیادی طور پر دو ہی باتیں ہیں, ایک معاملات ایک اخلاق. ہمارے مسلمانوں میں آج کل سب سے بڑی کمزوری ہے کہ معاملات درست نہیں ہیں, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, کوئی کسی کے پیسے لے کر بھاگ گیا, کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی نے کچھ جی فلاں سے میں نے شرکت کی تھی وہ پیسے ہی لے کر بھاگ گیا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا کہ بھائی تم کسی کے ساتھ اگر تجارت کرو تو کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, اور کسی کو قرض دو تو کیسے دینا چاہیے, کسی کے ساتھ معاملہ کرو کیسے کرنا, یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں یا جو لذیذ نام ہے اذا تداین تم بدین الا اجل مسمن فاکتبوا. عجیب وہ تو میرا دوست تھا بڑا گہرا دوست تھا, میں نے بس ایسے دے دیا اسے, تو اب کیوں روتے ہو بھائی, دوست تھا تو ٹھیک ہے لے گیا, اللہ خیر چلتے, لکھا کیوں نہیں تم نے اور دو گواہ کیوں نہیں رکھے. یہ بھی ہے کہ دو گواہ بھی اس کے ساتھ ہونے چاہیے. تو ہر چیز کو آپ کو بتایا کہ کیسے کرنی چاہیے کیسے نہیں کرنی چاہیے کیسے معاملہ کرنے چاہیے, لیکن نہیں آپ نہیں کرتے, پھر روز کے جی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ حضرت کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس کوئی کنجی ہے, میں لا کر جو ہے نا وہ کہیں سے پیسے اس کے واپس کر لوں گا, اور میں کہاں سے لاؤں گا, تم نے اپنے پیسے برباد کیے, اب جا کر حضرت میں تو دعائی کر سکتا ہوں اور کیا کروں, دعا تو کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تزکیہ اخلاق جو ہے ہمارے حضرت تھانوی نبی اللہ مرکزوں نے یہ فرمایا کہ تصوف کی اصل جو ہے وہ اخلاق کا تزکیہ. اب اس کی ایک معمولی سی بات ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مجلس میں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ادھر سے آئے گا وہ اس وقت تم میں سب سے افضل ہے. لوگ انتظار میں بیٹھ گئے, بھائی کون سا ہے, ایک آدمی آئے آ کر انہوں نے وضو کیا آ کر بیٹھ گئے, بات ختم. دوسرے دن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا وہ تم میں افضل ہے, پھر وہی آدمی آیا آ کر بیٹھ گئے. تین دن اب حضرت عبداللہ ابن مسعود یار یہ تو بڑا عجیب آدمی, پتہ نہیں کیا اس کے پاس عمل ہے, معلوم ہونا چاہیے. یہ حضرت میں آپ کے ساتھ تین دن رہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں, میرا کچھ گھر میں جھگڑا ہو گیا. اچھا بھائی آ جاؤ, تین دن بات رہے, کوئی بات نظر نہیں آئی. تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، دن میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ جو دوسروں سے ہٹ کر ہو، کون سی بات ہے؟ اب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا اور میں 3 دن سے اس چکر میں ہوں، تو میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں دیکھی، بھائی مجھے بھی نہیں پتا، نہیں کوئی تو بات، انہوں نے کہا ہاں ایک بات کیا کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا، یہ اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ سب سے افضل ہے، خالی اس بات پر کینہ نہیں رکھتا، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خندہ پیشانی سے مسکرا کر سلام کر لے، حدیث میں آتا ہے اس کے سارے گناہ معاف، کون سا تیر مار لیا آپ نے، سلام کیا ایک دوسرے کو گناہ معاف ہو گئے، تو یہ جو اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم اس کو بھول گئے، ہم یہ نہیں، کتنے لوگ جو ہیں ان سے سر پر ڈبل ہوتی ہے تبلیغ والوں سے، یہ آپ تو ہمارے تبلیغ کے خلاف ہیں، ارے بھائی میں کیوں تبلیغ کے خلاف ہوں، آپ کے مرشد نے تبلیغ کے خلاف لکھا، نہیں میرے مرشد نے کیوں لکھے گا، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ نفس تبلیغ سے کون منکر ہو سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ تبلیغ جو ہے غلط ہے، تبلیغ نہیں، لیکن جو تم طریقے استعمال کر رہے ہو تبلیغ کے لیے اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے، ان کی اصلاح کرو، تم کہتے ہو سارے کام اللہ کے اوپر چھوڑ دو، میں کہتا ہوں کہ نہیں، والدین ہے تو ان سے اجازت لو، بیوی ہے تو اس سے اجازت لو، بغیر بیوی کی اجازت کے نہیں جا سکتے آپ چلے کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو، اب تو انہوں نے اصلاح کر لی ہے کافی، جب سے یہ جھگڑے چلے ہیں ہمارے ان کے درمیان میں تو انہوں نے کافی اصلاح کر لی ہے، لیکن پہلے یہ نہیں تھا، پہلے وہ کہتے تھے، اب تو بھائی باپ بھی کہتے ہیں ارے گھر سے پوچھ کر آئے ہو اجازت لے کر آئے ہو، ہاں جی ہاں پھر ٹھیک ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں اب تو، پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا، تو اصل میں بات یہ ہے کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں، رات کو اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو رات اس کا حق ہے، آپ کو دوست سے ملنے جانا ہے تو بیوی سے اجازت لے کر جائیں کہ بھگوان تیرا یہ حق ہے رات کا، میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں ملنے کے، تو مجھے اجازت دے تو میں ملوں، اب آپ بتائیے کون ایسا آدمی ہے ہم میں جو یہ بات کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، تو یہ اب تلجی ہو رہی ہے یا نہیں، پھر عبادتیں کس کام کی، جب ایک حق مار رہے ہیں آپ کسی کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ رات تمہاری ہے اور میرے کندھوں پر بوجھ ہے رعایا کا، میں گشت کرنے جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے حالات معلوم کروں، تو تم مجھے اجازت دو گی تو میں جاؤں گا، اب تم مجھے اجازت دے دو تو میں گشت کے لیے چلا جاؤں، امیر المومنین اپنی بیوی سے اجازت مانگ رہا، اور بیوی کیا جواب دے رہی، ہاں مجھے پتا ہے بڑے رعایا کے حالات مان، وہ فلانے محلے میں لڑکیاں ہیں تم انہیں تک نہیں جاتے ہو، میاں کو جواب دے رہی ہے، اب مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کو بہتر عمر کا حال معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، بیوی کو نہیں ڈانٹتے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بیوی کے احکام نہیں معلوم، والدین کے نہیں معلوم، بھائیوں کے نہیں معلوم، ہمسایہ کے نہیں معلوم، معاملات کا ہمیں نہیں پتا، کسی چیز کا کیا کرتے ہیں ہم، ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزی کہتے تھے کہ یہ جو چوگا پہننا، درزی ہاتھ میں رکھنا، در پہ لگانا، اس کا نام تصوف نہیں ہے، تصوف تو آدمی بننے کا نام ہے، آدمی بن جاؤ، تو کہتے تھے بھائی یہ تو عجیب آدمی کہ آدمی بن جاؤ، آدمی نہیں بنے ابھی تک، تو وہاں پر یہ ساری باتیں سکھائی جاتی تھی کہ کیسے معاملات رکھنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، میں تو بار بار اپنا قصہ سنا دیتا ہوں کہ مجھے میرے مرشد نے، میں ڈانٹ رہا تھا اپنی بیوی کو، تو حضرت کے بعد جب واپس آ کر بیٹھا تو حضرت سن رہے تھے, وہی تنویر احمد خان زور زور سے بول رہے تھے. کس کے ساتھ؟ میں اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہوں. اچھا تو تم اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہو؟ میں نے کہا تھا ڈانٹنا واٹنا کیا, ہم راجپوت آدمی, ہم تو دو چار لگا بھی دیتے ہیں. تنویر احمد خان تو بہت غلط بات. میں نے کہا حضرت غلط غلط نہیں, ہماری برادری میں راجپوتوں میں یہی ہے, ورنہ بڑے بڑے خطاب ملتے ہیں, یہ جورو کا غلام ہے, سن مرید ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈبکا ہے. تو حضرت سنتے رہے. تنویر احمد خان ایک بات سن لو. میں نے کہا جی فرمائیے. جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سب جورو کے غلام تھے, جتنے انبیاء تھے سب جورو کے غلام تھے, تمہیں بھی بننا پڑے گا. میں تو خاموش ہو گیا. میں نے کہا اب میں آگے کیا بول سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا حضرت حکم ہے کہ ہاں میں حکم دے. بہت اچھا. دو سال کے بعد آئے, باتوں باتوں میں کہنے بھائی وہ تنویر احمد خان وہ بیوی والا معاملہ کیا ہے تمہارا اب آج کل؟ میں نے کہا ویسا ہی ہے, تھوڑا سا فرق آ گیا اس میں. کیا؟ میں نے کہا پہلے میں ڈانٹ سکتا, اب وہ ڈانٹتی. تو بھائی اصل میں یہ چیزیں ہیں تصوف کی, حضرت کی, اخلاق کی, اور یہ بغیر کسی بزرگ کی صحبت کے نہیں حاصل ہوتی, کتابوں سے, علم سے نہیں ملتا, یہ صحبت سے ملتی. اور صحبت آج کل جو ہے وہ اختیار نہیں. سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ صحبت نہیں اختیار کرتے, کہ کسی کے پاس جا کر دس منٹ پانچ منٹ بیٹھ جائیں. وہ دس پانچ منٹ بھی بہت بڑے قیمتی ہوتے ہیں. یہ جو ہے حضرت نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ایک زمانہ صحبت باولیا بہتر از سسال اطاعت پیریا. ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا کسی نہیں. کوئی ایک ایسی بات آپ کو مل جائے گی وہاں سے جو آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے گی. اس ایک منٹ کی صحبت جو ہے وہ بھی بزرگوں کی جو ہے آدمی کے اندر انقلاب پیدا کر دے. تو آج کی مجلس میں زیادہ لمبی نہیں لے جاؤ, چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہمارے حضرت نے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں, آپ کی سیرت کے بارے میں بہت مواعظ دیے ہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ بھائی تاریخوں کا قید کرنا, یہ چیزیں منانا, جلسے جلوس وہ تو نہیں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے سینے پر بھی تو تیر چلتے ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں تشریف لائے, تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روزانہ سیرت, اور ہم تو روز بیان کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو روز یہی ہے ربیع الاول ہے. ہمارے یہاں اور ہے کیا سوائے سنتوں کو زندہ کرنے کے؟ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو کر ہی رہے ہیں, چوبیس گھنٹے ہمارے یہی کام ہے, ہر مہینے میں یہی کام ہے, خالی ربیع الاول. لیکن تخصیص کے ساتھ حضرت یہ فرماتے تھے کہ اس میں میں نے بیان تخصیص سے کیے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اس کے مخالف نہیں. تو میں یہ تو بیان ابھی دو تین دن انشاءاللہ بشرط زندگی آپ یہ چلے گا, لیکن آج کی مجلس جو ہے بس اتنی کہہ کر میں ختم کر رہا ہوں کہ بھائی اپنے ارد گرد دیکھو, اگر کسی کے والدین ہیں تو دیکھو میں کیسا ہوں ان کے ساتھ, کسی کی بیوی ہے تو دیکھے, کسی کی بچے ہیں تو دیکھے, کسی کے بھائی ہیں تو دیکھے, کسی کی بہن ہے, ان کے حقوق کو دیکھو, ان کو سمجھو, ان معاملات کو درست کرو, پھر اپنی عبادت کی طرف آؤ, ورنہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا بارک وسلم وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، على كل شيء قدير. يا الله ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد گزر گئے، عید و فرم، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ مع العافیت عطا فرما، جو پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہوں انہیں فراخی رزق عطا فرما، جو بے روزگار ہوں انہیں بہتر روزگار عطا فرما. اے اللہ اس دنیا میں ہمیں عزت آبرو سلامتی عافیت ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی. Thank you.